کی دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ ممنوع نہیں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ وہ ان کا کیسا تزکیہ ہو جاتا، آپ ان کو بات بتا دیتے، آپ ان کی بات سن لیتے، آپ ان کو بتا سمجھا دیتے. اور جہاں تک کفار سے مشغولیت کا تعلق ہے آپ کا، ان کا کچھ پتا نہیں کہ اسلام بھی لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، چنانچہ نہیں لائے. اس میں ابو جہل تھا، اس میں عتبہ تھا، اس میں شیبہ تھا، اس میں اور دوسرے بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے تھے، وہ بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوئے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ کی گئی. اور آگے اسی سورت کے آخر میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے عمل کی تیاری دنیا میں کرو ورنہ آخرت میں ایسا معاملہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، یعنی اگر سامنے نظر بھی آ جائیں گے نظر چرا لیں گے کہ کچھ مانگ نہ بیٹھے. یہ ایسے قوی رشتے ہیں دنیا کے اندر کہ ماں باپ اپنے ہر ہفتے بھی نوالا نکال کے دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اپنی جان تک بھی قربان کر دیتے ہیں. لیکن وہ وہاں کا معاملہ ایسا نفس نفسی کا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر. وصاحبتہ واخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں اور باپ یہ بھی سب توڑیں گے، یعنی نظر ہی نہیں آئیں گے، اور آ جائیں گے تو نظر چلا لیں گے کہ آج بیٹا کچھ بیٹی مانگ نہ لے. وصاحبتہ وبنیہ، اسی طریقے سے دوست بیٹا یہ سب نظر چرا لیں گے. البتہ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان روشن چہروں میں ہمیں کر دے. ذائقت مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، وہاں کی ہنسی ہنسی ہے، ورنہ تو ہمیں ہنسی بھی نہیں آنی چاہیے جو معاملات ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں تو پھر خوب دل کھول کے ہنسنا اور خوب کہہ لگانا اور خوب پھٹے کرنا، پھر کوئی منع نہیں. اتنے کے کامیاب ہو گئے، ابھی تو ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں کہ ہم جائیں گے کہاں، ہمیں اپنی حالت کا علم نہیں ہے، تو ہمیں تو زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم ہنسیں. قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ تم کم ہنسو زیادہ رو، یعنی رو زیادہ اپنی حالتوں پر اور ہنسو کم. یہ قرآن کہتا ہے دسویں پارے کے اندر، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تمہیں چاہیے کہ کم ہنسو اور رو زیادہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسفرہ چہرے والوں بنا دے، اور ایسے ہی ذائقہ اور مستبشرہ جو صفت آئی ہے، ہنستے ہوئے ہوں گے اور خوشخل اور مستبر، ان کے چہروں سے خوشیاں پھوٹ رہی ہوں گی، اللہ ہمیں ان میں بنا دے. اور ہمارے یہ بچے جو آج یہاں پر ہنس رہے ہیں، اللہ انہیں وہاں بھی ہنستا ہوا رکھے، ان کے لیے کوئی خدا نہ کرے دل میں بغض نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے میں نے درد دل سے کہہ دی کہ اللہ کرے کہ جو بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے کہنے کے باوجود، شاید انہیں اس طریقے سے کوئی تنبیہ ہو جائے، ورنہ ہیں تو ہمارے ہی بچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، کسی نے دیکھا کچھ لوگوں کو، کچھ نوجوانوں کو، کہ وہ ٹھٹا ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے، کسی بزرگ سے کہا کہ دیکھو میاں کیسے بالکل آخرت سے غافل ہیں، بالکل ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو ان کے لیے کہا کہ ان کے بدعا کر دو کہ یہ بالکل ہنسی مذاق کرتے ہیں دین کا بھی. انہوں نے کہا کہ اللہ میاں جیسے تو نے ان کو یہاں ہنستا ہوا رکھا، وہاں بھی ہنستا ہوا رکھا، اور ہنستا ہوا کب رکھیں گے، جب یہاں اعمال درست ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں دعا تھی ان کے حق میں کہ یا اللہ ان کو ایسا کر دیجئے کہ ایسے اچھے اعمال کریں کہ وہاں بھی ہنسیں، یہ مسکرائیں. تو ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہنستا ہوا رکھے، لیکن کم از کم مسجد کے ادب و احترام یہ ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ یہاں پر اگر جو ثواب ہمیں یہاں رہنے کا مل رہا ہے زیادہ، تو اگر کچھ گناہ کے کام کریں گے تو عذاب بھی ایسے ہی سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے. اگلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو فجار فاسق و فاجر ہیں، گناہگار ہیں، وہ دوزخ میں ہوں گے. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرتا ہے، حالانکہ اپنے تیرے رب نے تجھے کیسا بنایا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسوّاک، ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ سوچئے کہ اربوں پدموں انسان ہیں، یہ تھوڑا سا جو چہرہ کا حصہ ہے چند انچوں پر مشتمل ہے، چند انچوں پر، لیکن آپ کروڑوں انسانوں کو لا کے کھڑا کر دیجئے، ہر آدمی کی شکل دوسرے سے مختلف، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی بھی نہیں ہوگی، تو کون ہے جو ایسی کاریگری کرتا ہے کہ تھوڑا سا چوکٹے میں اتنی تصویریں بنا دی، اتنی صورتیں بنا دی، اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نقش بنا دیے کہ ہر شکل دوسرے سے مختلف. سگے بھائی ہیں، تھوڑا بہت مشابہت ضرور ہوگی، لیکن بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی چیز. اتنے سانچے اللہ نے پیدا کر دیے، حالانکہ اس تھوڑے سے حصے کے اندر اتنی ساری تبدیلیاں، یہ ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنے اوقات میں ڈنڈی مارتے ہیں، عبادت کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، ان سب میں یہ داخل. جو آدمی اپنے اوقات کو صحیح طور پر دیانتداری سے خرچ نہیں کر رہا وہ بھی تکلیف ہے. کوئی آدمی دیانتداری سے کام نہیں کر رہا یہ بھی تکلیف ہے. لوگوں کو جو کام سپرد کیا گیا وہ اپنے کام پورا نہیں کر رہا یہ بھی تکلیف ہے. ناپ تول میں کمی کر رہا یہ بھی تکلیف ہے. سب تکلیف میں داخل ہے. تو فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں. اہل مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کا عام طور پر یہ تھا کہ لینے اور دینے کے بات الگ الگ تھے. لیتے تھے تو ذرا جھکتا تھا اور دیتے تھے تو بہت. یہ یہودیوں کا بھی عام طور پر معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال جب ان کو تنبیہ ہوئی تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ تول کے اندر اتنے پورے اور پکے ہیں کہ آج بھی الحمدللہ ان کا تول جھکتا ہوا ہی ہوتا ہے، زیادہ ہی دیتے ہیں کم نہیں دیتے. یہ اللہ نے اہل مدینہ کی خاص صفت رکھی. تو یہاں پر ان لوگوں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا جو اس طریقے سے کرتے ہیں. اور آخری آیات کے اندر سورت میں کہا گیا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کافروں کا ذکر کیا، لیکن آج افسوس کہ یہ صفت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں کہ کافر مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا. صحابہ کرام گزرتے تھے یا بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کافر گزرتے تھے تو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اشارہ کرتے ہوئے جاتے وہ بیٹھے تھے، سامنے بیٹھے ہیں، کبھی اشارہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، مختلف طریقوں سے اشارے بازی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ لوگ جو اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے ہیں. تو دین، اہل دین کا اور دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آدمی پورے دین پر خود چلے یا نہ چلے، چلنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی یا ماحول اور معاشرے کی بنا پر دین پر نہیں آ رہا، تب بھی کم از کم دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں. آج ہم تماشا دیکھتے ہیں دوسروں کا، لیکن کل خود بھی تماشا بن سکتے ہیں کہ لوگ ہمارا تماشا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے ان کی. اور ساتھ میں فرما ان بخش ربی کا شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. اللہ تعالیٰ جب پکڑ دیتی ہے اللہ کی طرف سے، جب تک جھیل ہے خوب جھیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ کی اس جھیل سے ڈرنا چاہیے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم باوجود مسلمان ہونے کے اپنے دین پر نہیں چلتے، یا مذاق اڑاتے ہیں، یا مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، یا اور دیگر خرابیاں ہم میں موجود ہیں. اللہ نے جھیل دی ہوئی، اس جھیل سے بھی ڈرتا رہنا چاہیے. تو ان بخش ربی کا شدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسی پکڑ پکڑتے ہیں کہ اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. ان بخش ربی کا شدید، اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے فعال لما یرید ہے، جس چیز کا ارادہ کرنا چاہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مہربانیاں فرماتے ہیں، تو اس مہربانی کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اونٹ کو دیکھا کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا، اگر اس کی خلقت میں غور کرو. کہتے ہیں اونٹ نے، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی چال ڈھال، بیٹھنا اٹھنا کھڑا ہونا. ریگستانی جہاز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹنکیاں بھی جو ہیں وہ لگا دی ہیں ایسی کہ 8-8 دن بغیر پانی پیے گزارا کر سکتا ہے، اور پانی میں ایسا دوڑتا ہے جیسے جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہو ریت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ریگستانی جہاز اسی لیے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلاحی اندرون کئی فخر فخر، کیا تم کبھی اونٹ کی پیدائش میں غور نہیں کرتے؟ مطلب یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ غور و فکر کرو، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرو. اللہ نے آسمان کیسے بنا دیا، سوچو، اتنا بڑا سورج کیسے پیدا کر دیا، چاند کیسے بنا دیا، اور یہ کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، آسمانوں اور زمینوں سے بڑے بڑے، بظاہر ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر یہ ایک سیارہ نہیں ہے، ہزاروں سیارے ہیں، ہر سیارہ آسمان اور زمین سے بڑا ہے. سمندر کتنا بڑا ہے آج تک اس کی سطح کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، کتنی اس میں مخلوقات بستی ہے، کچھ سوچو، اپنی ذات ہی میں غور کرو کہ اللہ نے پورا ایک عالم تمہاری ذات میں بند کر دیا، تمہاری ذات میں گڑھے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں اور درخت بھی ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز موجود ہے، زمین بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اپنی ذات میں غور کرو۔ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے کی بداوت ذکر دی ہے، تو یہاں پر اللہ نے یہاں اونٹ کا بھی ذکر فرمایا، اسی طرح فرمایا کہ ویل السمائی کیف رفعت، آسمان کو دیکھو کتنا بلند کر دیا اللہ نے، ویل الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو کس طرح اللہ نے زمین میں گاڑ دیا کہ جیسے کیلے ٹھوک دی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے اس میں پہاڑ رکھ دیے جس سے زمین ساکن ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پہاڑ ختم کرتے جا رہے ہیں، لوگ پہاڑوں پر گھر بناتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ جگہ بنا رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں، اور سرنگیں بنائی جا رہی ہیں، مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس زمین کی حالت پھر ویسی ہو جائے گی، اور بالآخر جو اللہ نے کیلے لگائی ہیں، جو نظام اس دنیا کا ہے وہ تحس نحس ہو جائے گا، لازمی بات ہے کہ قرب قیامت کے قریب آئے گا، اس وقت قیامت بھی آ جائے گی۔ تو ویل السمائی کیف رفعت، ویل الجبال کیف نصبت، ویل الارض کیف سطحت، ذرا زمین کو دیکھو اللہ نے کیسا پھیلا دیا، تو ان میں غور و فکر کرو۔ فذکر انما انت مذکر، نصیحت حاصل کرو، اس لیے آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لستا علیہم بمسیطر، ہم کسی پر داروغہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں، تو ہم سب کا معاملہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، نصیحت کر دیجئے، وہ مان جائیں گے ان کے لیے بہتر ہے، نہیں مانیں گے ان کی مرضی، ہمارا کام سمجھانا ہے، مانو یا نہ مانو تم، ہمارا کام سمجھانا ہے، مانو یا نہ مانو تم، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ تو بات ساری اتنی ہے بس کہ آدمی کے بس میں یہی ہے کہ نصیحت کر دے، اس کے بعد ہر آدمی کو اللہ نے سمجھ دی ہے، خوب سوچ جو بچار کرنا چاہیے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا، قوم ثمود اور عاد کا بھی ذکر فرمایا، فرعون ذی الاوتاد کا بھی ذکر کیا، اور آخر کے اندر فرمایا کہ جو نیکی کے فرشتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو پہلے سے دور سے فرشتے مانندے روشنی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہ دور سے ستارے سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ کیا چیز ہے جو آتی جا رہی ہے، قریب جیسے بھی آتے جاتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے ہوتے ہیں روشن چہرے والے، یہ اہل ایمان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور جب قریب آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، نکل اپنے رب کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آ کے اس کو دنیا کی بے رغبتی کہتے ہیں کہ کہاں تو پھنسی ہوئی، نکل یہاں سے، یہ تو بڑی گندگی کی جگہ ہے، غلاظت کی جگہ ہے، یہاں سے نکل اپنے رب کی طرف، اور اللہ نے تیرے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے، یہ سب جب وہاں کی وہ خوشخبریاں اور وہاں کی چیزیں ان کے سامنے کرتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ روح جو ہے تیزی سے نکلتی ہے، بس جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، اور ایسے جیسے کہ آپ مشک کو الٹ دیں تو پانی جس تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس تیزی کے ساتھ مومن کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ تو فرما ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیہ تم مرضیہ، اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، اور پت کھلی تھی عبادی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، پت کھلی تھی عبادی پت کھلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ببخت نزا اہل ایمان کو خطاب ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان روحوں میں شامل فرما دیں جن کو ایسا خطاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بلد امین کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہاد البلد وانت حل بہاد البلد، یعنی جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھائی گئی حرمت کی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی، فضحا واللیل اذا سجا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، اور ایسا ذکر کسی کا بھی نہیں، تو بلند سے بلندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. ایسے ہی سورۃ تین کے اندر اللہ نے وہ تین اور زیتون کی بھی قسم کھائی اور سب قسم کھا کے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا. ایک خلیفہ کے زمانے میں جو مسلمان تھا ان کا جو خاص مصاحب تھا, ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, چاندنی رات تھی اور چاند بالکل سامنے نظر آ رہا تھا اور انتہائی خوبصورت منظر تھا. تو بیوی سے انتہا درجے کی اسے محبت تھی. ایک دن کہنے لگا رات کو کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے تین طلاق. اس کا مطلب یہ تھا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو, لیکن لفظ یہ اختیار کی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے تین طلاق. تو کیونکہ دین اس زمانے میں بہرحال موجود تھا, اس کی بیوی نے فوراً اس سے پردہ کیا اور اندر گھر میں چلی گئی کہ بھائی اب اس نے طلاق کے لفظ تو کہہ دیے ہیں, مسئلے کی تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی کہ طلاق ہوئی یا نہ ہوئی, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ میں اس کے سامنے نہ آؤں. زیادہ گھر میں چلی گئی. اس کے بعد وہ ساری رات بے چینی میں اس نے گزاری اس شخص نے جس نے کہا تھا یہ, اور صبح جو ہے وہ خلیفہ کو کہا کہ اسی طرح سے میں نے زبان سے بات کہہ دی ہے تو کیا میری بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. اب سارے فقیہان شہر کو جمع کیا اور ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی چاند سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا, لہٰذا تین طلاق واقع ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو خاموش تھے, وہ خاموش تھے. انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں بولتے. کہا کہ بھائی میں کیا بولوں. کہا کہ آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے. کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, اس سے بہترین سانچہ کسی کا بھی نہیں ہے, لہذا چاند بات کی چیز ہے, انسان زیادہ خوبصورت ہے, لہذا طلاق نہیں ہوئی. تو خلیفہ نے اسی وقت حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی. تو اللہ نے تو ایسا خوبصورت سانچہ بنایا, ہم اپنے سانچے خراب کرتے پھرتے ہیں. اپنے سانچوں کو ٹھیک کرو بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تخلیق, جو ہمارے لیے جو خوبصورتی جس چیز کو پسند کی ہے, اسی چیز میں جو شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس سے زیادہ حسین شکل ہو نہیں سکتی کسی کی, اور آپ کی جیسی شکل و صورت تھی اس کو اپنا لو بھائی, خوبصورت ہو جاؤ گے آپ بھی. ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی نے جس خلقت میں ہمیں پیدا کیا ہے, مردوں کے لیے جو شکل و صورت پسند کی ہے ان کو چاہیے وہ بنائے, عورتوں کے لیے جو شکل و صورت ہے وہ بنائے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے داڑھی کے بال آ جائیں تو ان کو نکال لینے چاہیے, نوچ لینے چاہیے, مونچھ آ جائے تو مونچھ کاٹ دینی چاہیے, اس لیے کہ ورنہ وہ پونچھ معلوم ہوگی. اگر وہ مونچھ نظر آئے گی تو پونچھ نظر آئے گی, اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ مردوں کی شکل نہ بنائیں, اور مردوں کو چاہیے وہ عورتوں جیسی شکلیں نہ بنائیں. مردوں کی شکل تو اللہ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی قدر کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, میں اللہ نے پہلی وحی کا ذکر فرمایا اور اس کا بھی کہ خلق الانسان من علق, ہم نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا, خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر الذی علم بالقلم, علم بھی دیا قلم بھی عطا فرمایا. تو قلم کی بڑی شان ہے, جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ شان والے ہیں, لیکن اس کو صحیح طور پر کام میں لانا چاہیے. آج کل بہت سے اہل قلم اپنے قلم کا غلط استعمال کر رہے ہیں, ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں, ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ بےچارے جو ہے وہ اسی کام میں لگے ہوئے کہ صاف پردہ چہرے کا ناجائز ہے اور چہرے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہی اسی کو دین کا کام سمجھ رہے ہیں بےچارے. اور بھائی یہ کام علماء کے ذمہ چھوڑ دو, تمہارا جو کام ہے اپنا کام کرو. تمہیں اور بہت سے کام ہیں, جو اہل علم ہیں وہ یہ جانیں کہ بھائی پردہ کس چیز کا ہے کس کا نہیں ہے. چہرے پر اگر پردہ نہیں کراؤ گے تو پھر باقی پردہ کیا ہے یہ بتا دیجیے. آپ تو اشتہارات بھی پڑھتے رہتے ہیں, میں ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں تو باقاعدہ کہتی ہیں لوگ ہمیں ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں, اسی کو دیکھ کے تو گمراہ ہوتے ہیں. باقی تو اگر سب کچھ چھپا ہوا ہو, چہرہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی حسین ہے یا حسین نہیں ہے, تو اسی سے انسان گمراہ ہوتا ہے. اب اگر تم یہ کہو کہ صاحب چہرے کا پردہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, تم بے شک نہ کراؤ اپنی بہن بیٹیوں سے, لیکن جو کراتے ہیں انہیں تو خام مخواہ میں نہ ورغلاؤ. جو کام شیطان کرتا ہے وہ کام تم نہ اختیار کرو. اور بہت سے لوگ ہیں گمراہ کرنے والے, تو اہل قلم کو میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ وہ اس میں جو ہے اپنے قلم کو استعمال نہ کریں, دین کی بےختنی میں اور دین کو جو ہے اس کی جڑیں نکالنے اور اکھاڑنے میں استعمال نہ کریں. وہ ان کے لیے اور بہت سے قلم ہیں, مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے اپنے قلم کو استعمال کریں, اور مسلمانوں کو جو ہے اخلاقیات سکھانے اور دیگر جو چیزیں ان میں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت شان رکھی ہے قلم والوں کی, لیکن اپنے قلم کو جب صحیح استعمال کریں گے تبھی, ورنہ اگر استعمال نہیں کریں گے تو علم کا تعلق جہاں تک ہے تو شیطان کو بھی کم نہیں. لیکن اللہ کے ہاں وہ رانڈہ درگاہ ہے. اپنے علم پر کوئی تکبر کرے, اپنے قلم پر کوئی تکبر کرے, تو پھر اس قلم اور علم پر لعنت. علم اور قلم اسی وقت تک بہتر ہے جب تک وہ شریعت اور حدود شریعت میں رہ کر استعمال ہو. لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا, جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی اس مہینے میں نازل کیا, یہ راتیں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں, ان کی قدر کر لیجیے. اب جو راتیں باقی ہیں 27 اور 29, بلکہ کہوں گا میں تو آج کی رات بھی قابل قدر ہے, کل کی بھی قابل قدر ہے, ساری راتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کی قدر جتنی بھی ہو سکے کر لیں. اسی طرح اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. تو دیکھیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہر جگہ ہے, اس لیے ہم الحمدللہ مومن سب ہیں. جتنے بیٹھے میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان والا نہ ہو, اللہ کا شکر ہے سب ایمان والے بیٹھے ہیں. لیکن اپنا اپنا جائزہ لیں کہ عمل صالح بھی ہے. اعمال صالحہ کی قید اللہ نے ہر جگہ لگائی. سورہ 3 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہاں بھی ہے. سورہ آخر میں پڑھیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہاں بھی ہے, اور دوسری بہت سے مقامات پر الا الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات کی قید بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی مطلوب ہے. خالی ایمان مطلوب نہیں ہے, وہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فیل کے اندر اللہ نے فیل والوں کا ذکر کیا ہے, ابرہہ کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی قبل, کچھ دن قبل اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. جس دن ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا, جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا, اور 8 ہاتھی مزید تھے. یہ اس لیے لے کے آیا تھا کہ ان کے ذریعے سے, یعنی ان ہاتھیوں کو زنجیریں باندھے گا اور بیت اللہ کے اندر ان کو پھنسا کر ایک دم جب ان ہاتھیوں کو دوڑائے گا تو پورے بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو جائے گی. جب بیت اللہ میں داخل ہوا, مختلف علاقوں کو تخت و تاراج کرتا ہوا, تہس نہس کرتا ہوا داخل ہوا, تو بیت اللہ سے مکے میں جب داخل ہوا تو وہاں پر اہل مکہ کے اونٹ چل رہے تھے. 200 اونٹ تو صرف ابو طالب کے تھے, عبد المطلب کے, جو اس وقت حرم کے بڑے اور بانی تھے اور بڑے مطلب متولیوں میں شمار ہوتا تھا, وہ سب انہوں نے قید کر لیے ان کو. تو عبد المطلب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا, وہ ان اونٹوں کو لینے کے لیے ابرہہ کے پاس گئے. جب پہنچے تو یہ ایسے وجیح آدمی تھے اور ایسی شان و شوکت والے تھے کہ ابرہہ بادشاہ وہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ, اور جہاں خود بیٹھا ہوا تھا اپنے مقام پر بٹھایا لگا, اور پھر کہا کہ کیسے تشریف لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں, وہ اونٹ مجھے واپس کر دو. تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہاری بڑی عزت کی تھی تمہاری شان و شوکت کو دیکھ کر, لیکن اس بات سے میرے دل میں تمہاری عزت اور قدر کم ہو گئی, اس لیے کہ تم نے اللہ کے اس گھر کی کوئی بات نہیں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور تم نے اپنے اونٹ مانگے, خالی تمہیں اونٹوں کی فکر ہے, اور میں تو اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو تمہارا دین اور ایمان ہے, اس گھر کی تم نے کوئی بات نہیں کی. کہا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں, اس گھر کا مالک وہ ہے, اونٹ کا مالک میں ہوں, اس لیے میں اپنی ملکیت کی جو چیزیں وہ لینے آیا ہوں, اور جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے تو اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں بھائی, اس کا مالک اللہ ہے, لیکن چونکہ میرے پاس نہ قوت ہے نہ طاقت ہے اس لیے میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تمہارا, اس لیے جو چیز میری ملکیت ہے میں نے وہ طلب کر لی, اور جو بیت اللہ اللہ کی ملکیت ہے وہ جانے اس کا کام جانے, وہ خود نمٹ لے. اور انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور عذاب نازل کرے, چنانچہ اپنے ساتھیوں کو لے کے اونٹ اس نے دے دیے ان کے, یہ اپنے اونٹ بھی لے لیے انہوں نے, اور باقی پھر باقی لوگوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے. اب بعد میں اس نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ چلیں وہ آگے کی طرف, تو ہاتھی جو ہے وہ بیٹھ گئے, ہاتھی بیٹھ گئے. اب ان کو لاکھ ہلایا جلایا, آنکڑے اور لوہے کے گرز مارے, لیکن وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے, حتیٰ کہ ناک میں پھنسا کر اس کو کھینچا, اس کی حساس جو جگہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ہاتھی ہلے نہیں اپنی جگہ. ان کو جب یمن کا رخ کی طرف چلاتے تھے چل پڑتے تھے, دوسرے رخ پہ ڈالتے تھے چل پڑتے تھے, لیکن بیت اللہ کی طرف جو رخ کرتے تھے جس طرف سے وہ آ رہا تھا یمن کی طرف سے, تو اس طرف چلنے کو تیار نہیں تھے. اور ادھر تو یہ حالت تھی, اور ادھر سامنے سے انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندوں کا ہال چلا آ رہا ہے, کئی قطاریں پرندوں کی, کبوتر سے کچھ چھوٹا پرندہ غالباً پاختہ یا اس سے ملتا جلتا, لیکن جو ابابیل مشہور ہیں کہ چھوٹی سی چڑیا ٹائپ کی جو عام طور پر اٹھتی رہتی ہیں وہ نہیں, کیونکہ روایات میں جو آتا ہے وہ وہ کبوتر سے کچھ چھوٹا پرندہ تھا. تو ان کے پنجے سرخ رنگ کے تھے, ایک جو ہے پتھر انہوں نے چونچ میں پکڑا ہوا تھا, اور دو پتھر اپنے جو ہے ایک ایک پنجے میں دبایا ہوا تھا. تین تین پتھر ہر ایک پرندے کے پاس, اور انہوں نے آ کر پھر ان پتھروں کی بارش کی اس طریقے سے کہ اگر سر کے اوپر وہ گرا ہے تو اس کے مقعد سے نکلتا ہوا اس ہاتھی کے آر پار ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فجا لہم کاسم معقول, بھوس کی طرح ہو گیا, بالکل کھایا ہوا بھوسا جس طرح ہوتا ہے اس طریقے سے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. اللہ نے ان کو تتر بتر کر دیا, اور یہ جو ابراہ تھا اس کو بھی پتھر اس کا جسم گل گیا. یہ یمن اس تک اس کو پہنچایا گیا لیکن گل گل کے پانی کی طرح بہہ گیا اس طرح. اللہ کا عذاب پورے اس پر نازل ہوا, اور جو فیلبان تھے ان میں سے بعضوں کا حشر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل اندھے ہو چکے تھے اور بھیک مانگتے تھے بعض لوگ ایسے. بہرحال اللہ کا عذاب نازل ہو, اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اس کو ذکر فرمایا. اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے, چونکہ آپ نے معلوم کر لیا کہ قریش کی اللہ نے پوری ہیبت بٹھا دی دنیا پر اس وقت, خاص طور پر شام کا علاقہ اور دیگر علاقہ ان میں ہیبت بٹھا دی. جب ابراہ کو شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اس طرح حفاظت کی تو جتنے لوگ تھے وہ قریش کی بہت زیادہ قدر کرنے لگے کہ یہ لوگ واقعتاً اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ, کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت بھی کی ان کی بھی حفاظت فرمائی. اس لیے اس کے بعد تجارتی قافلے جو ان کو جاتے تھے شام کے اور دوسرے علاقے سردی اور گرمیوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسی دھاک بٹھا دی کہ ان کو نفع بھی ہوتا تھا, راستے میں کوئی ان کو لوٹتا بھی نہیں تھا. اسی کو ذکر فرمایا اللہ نے لیلا کے قریش میں کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لہٰذا فلیعبدوا رب ھذا البیت, تمہیں چاہیے کہ اس بیت کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو. اور اگلی صورت میں اللہ نے ہلاکت ذکر فرمائی ان کی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. دیکھیے سستی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا ذکر ہے, سو رہے ہوں نماز کے وقت میں تو ان کا کیا حال ہے بھائی. سستی کا ذکر سمجھتے ہیں کہ نماز تو پڑھا سستی سے کھڑا ہوا ہے, کبھی یوں دیکھ رہا ہے کبھی ادھر کھڑا ہوا ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. سستی میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز کو لیٹ کر دیا, وقت پر نہیں پڑھ رہا, اپنے وقت سے ہٹا دیا اس کو. یہ سستی ہے کہ کسی اور کام میں بعد میں پڑھ لوں گا, چلو قضا ہو گئی دیر سے پڑھ لوں گا. اللہ فرمانے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سستوں میں داخل نہ فرمائے بلکہ اللہ چستوں میں داخل فرما لے, چست فرما دے ہمیں. سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبر دی, جب یہ سورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائی تو بعض صحابہ کرام خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کسی نے کہا رونے کی کیا بات ہے, اس میں تو جو ہے نصرت اور فتح کی خوشخبری کی خبریں. فرمایا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی بھی خبر ہے, اس لیے کہ کام پورا ہو چکا, آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہو چکا پورا. اور جب مقصد پورا ہوتا ہے تو نبیوں کو بلا لیا جاتا ہے واپس. تو حضرت عباس رونے لگے, اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمائی تو آپ نے کہا صدق, تم نے سچ کہا, واقعتاً یہ بات. چنانچہ اس میں یہ حکم تھا فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کی اور استغفار کرتے رہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے بھی آپ تو کرتے ہی تھے لیکن اس صورت کے بعد تو آپ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں خوب مشغول رہے. کیا واپسی جانے کا وقت ہو گیا, تیاری کرو بھائی آخرت. اس لیے میں عرض کروں گا خاص طور پر ان لوگوں سے جن کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی کہ زیادہ گزر گئی کم رہ گئی, اب کس کا ہمیں انتظار ہے, اپنے آخرت کی تیاری اور فکر کرنی چاہیے. ہمارے یہاں تو آج کل 40 سال کا جوان ہوتا ہے کہ ابھی شادی کے لائق ہوا ہے بیچارہ, کیونکہ ابھی تک تو پاؤں پہ نہ کھڑا ہوا ہو, پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی ہوگا بیچارے کتنے جوان بیٹھے ہیں. شادیاں نہیں ہوتی, 40 سال کی عمریں گزر جاتی ہیں, 35 سال, 36 سال, 38 سال. اس لیے بھائی شادیاں بھی کراؤ جلدی سے, 20-22 سال کی ہو گئی ہے تو جلدی جلدی اللہ تعالیٰ خود ہی غنی فرما دیں گے. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا. لیکن گناہوں کی زندگی سے بچو, گناہوں سے بچو, کیونکہ آدمی جب بالغ بھی ہے اور اللہ نے اس کے جذبات بھی رکھے ہیں, جب وقت پر شادیاں نہیں ہوں گی لازمی بات ہے کہ انسان ہے پھر گمراہ بھی ہوگا, غلط جگہوں پر بھی جائے گا, اس کو ہمارے ساتھ نفس اور شیطان دونوں چیزیں, اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں, ان کی مہربانی ہے. اور الحمدللہ بچتے ہیں بہت سے نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے, پاک صاف ہیں, معصوم ہیں. بالکل معصوم سے مراد یہ کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, محفوظ ہیں. معصوم تو نہ کہیے, الحمد للہ معصوم تو فرشتے یا انبیاء علیہ السلام ہیں, لیکن محفوظ ہے, اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہرحال وقت پر شادی ماں باپ کو کرنی چاہیے اولاد کی. الحمدللہ بعض میں نے کنبوں کو اور قبیلوں کو دیکھا کہ وہ 20-22-22 سال کی عمروں میں شادی کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ 20 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے, تو اپنے وہ دست و بازو دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ 20 سال کا کریئر جوان میرے ساتھ میری مدد کو ہے, لیکن اگر 40 سال میں شادی کرے گا بیچارے کا حال کیا ہوگا. 60 سال میں تو جا کے اس کے اس قابل اولاد ہوگی کہ وہ ابھی بھی بلکہ پڑھ رہا ہوگا, شاید ایم اے بی اے کے اندر ہے ابھی کافی بیچارہ 60-70 سال کی عمر میں کما کما کے تھک جاتا ہے. اس لیے بہرحال اصل جو مقصد ہے میرا کہنے کا یہ ہے کہ بھائی جب واپسی کا وقت شروع ہو گیا تو تیاری آخرت کی کرنی چاہیے. انہ کان تواب, آگے اللہ تعالیٰ نے حمالۃ الحطب میں ابو لہب اور حمالہ اس کی بیوی کا ذکر کیا ہے. یہ بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے, اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ حمالہ اس کو بھی کہتے ہیں جو چغل خوری کرتا ہے. حمالۃ الحطب اہل زبان چغل خور کو بھی کہتے ہیں, چغل خور تھی یہ, الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر کرتی تھی, تو اسی اعتبار سے بھی اور اس لیے بھی کہ حمالہ بوجھ اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں. تو چونکہ یہ لکڑیاں چن کر کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی الیاذ باللہ, اس نیت سے لاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھائے گی بدبخت تاکہ آپ کو کانٹے چبے اور تکلیف پہنچے. اس کے بدلے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ کریں گے کہ اس کا میاں ابو لہب جب جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہوگا تو یہ زقوم اور دوسرے جو درخت ہوں گے وہ لائے گی اور لا کر اپنے میاں کی آگ کو اور بھڑکائے گی, اس پر لا کے ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑکے. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب, مطلب ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے, اور ہاتھ ٹوٹ گئے. اس سے بڑے ہاتھ ٹوٹنا کیا ہے کہ آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کی اولاد کون ہے, کوئی جانتا ہے؟ اور اس سے پہلے کی جو صورت انا آتینا کل کوثر کے اندر انا شانیہ کا ہوا لبتر, اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنی بے نام و نشان ہونے والے ہیں. جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا تم مختو النسل ہے, یعنی نرینہ اولاد ان کے نہیں ہے, لہذا میاں ان کے انتقال کی دیر ہے, اس کے بعد کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا ان کا, ان نشانیاں کا ہوا لگ. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. تو بے نام و نشان ایسا ہوا کہ آج نہیں جانتا کوئی ابو جہل کی اولاد کون ہے, عتبہ کی اولاد کون ہے, شیبہ کی اولاد کون ہے, ولید بن مغیرہ کی اولاد کون ہے, اور ابو لہب کی اولاد کون ہے, بلکہ کوئی اپنے آپ کو پسند بھی نہیں کرتا کہ میں ابو لہب کی اولاد میں ہوں, ابو جہل کی اولاد میں ہوں, پسند بھی نہیں کرتا کوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب روحانی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. آپ کی نسبی اولاد بھی ہے, یعنی جو آپ کی بیٹی سے جو اولاد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء جو ہیں وہ باپ ہوتے ہیں اپنی قوم کے, اپنی امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ہم سب کے سب روحانی بیٹے ہیں انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو جتنا بلند کیا, اور رفعنا لک ذکرک سے ہی پتہ چل گیا, اور یہاں پر ان نشانیاں کا ہوا لفظ سے ہی پتہ چل گیا, تبت یدا ابی لہب وتب سے بھی پتہ چل گیا کہ خود اس کی اولاد مسلمان ہو گئی تھی. جس آدمی کی اولاد ہی دین اس کا دین چھوڑ دے, اس کا ساتھ چھوڑ دے, تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. باپ کی مخالفت اگر بیٹا کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسے اس کی اولاد نے بھی اس کی مخالفت کی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. اور آگے قل ہو اللہ احد سورہ فلق اور سورہ ناس ہے, یہ صورتیں معوذتین تو دونوں کہلاتی ہیں, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس, اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص. آپ نے فرمایا کہ روزانہ پڑھ کر سو, اس کے بغیر مت سو. ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تو یہ جنت میں لے جا کے چھوڑے گی, اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو یہ محبت تمہیں جنت میں لے جا کے چھوڑے گی. اور ایسے ہی سورہ فلق اور سورہ ناس ہر قسم کے جادو, ہر قسم کی بیماری, ہر قسم کے زہر سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ سورہ فلق جو ہے وہ ہر قسم کی وہ بیماریاں جو جسمانی ہیں اس کے لیے کافی ہے, اور سورہ ناس جو ہے وہ ہر قسم کی روحانی بیماریاں ان کے لیے کافی ہے. اور سورہ فلق اور ناس کی جو تلاوت کرتا ہے تو یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہیں, کفایت کرتی ہیں. اس لیے سوتے وقت بھی اور صبح اٹھ کر بھی سب سے پہلے سورہ فلق تو رہنا, یعنی دعا پڑھنے کے بعد پھر سورہ فلق تو رہنا وغیرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. ہر نماز کے بعد بھی ان کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات دے دیں گے, حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے, اسی طریقے سے پھونک مارنے والوں کی پھونکوں سے اور ان کے اثرات بد سے, یوں کہہ لیجئے گٹھا میں جو سوراخوں میں اور جو گرہ لگانے والیاں اور اس پر پھونک مارنے والی مراد ہیں, جو جادو ٹونے کرتی ہیں, ان کے ان کی جو ہے برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے. تو ان سورتوں کی تلاوت خوب کرنی چاہیے ویسے بھی, اور ساتھ ساتھ اپنے تحفظ کے لیے بھی. اور اس میں چونکہ الفاظ ہیں قل اعوذ برب, اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے اس میں. جو اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما دے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی اے اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے, ہدایتوں میں اضافے فرما دے, ایمان میں برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جن اہل جنت میں شامل فرما دے, ہماری جو کوتاہیاں انہیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کی طرف مائل فرما دے, پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے, اپنے نام کی محبت عطا فرما دے, اپنے نام کی عظمت عطا فرما دے, اپنے گھر کی عظمت جاننے کی توفیق عطا فرما دے, اپنے گھر کی عظمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, ہماری بیماریوں کو دور فرما دے, ہماری مشکلات کو حل فرما دے. ہم سے جس نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے, اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے, ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. آپ نے جس طریقے سے ذوق و شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے, بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے, روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے, سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے, ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائی ہے, تسبیحات کی توفیق عطا فرمائی ہے, نوافل کی توفیق عطا فرمائی ہے. اے اللہ غیر رمضان میں بھی اے اللہ اس سے بڑھ کر ہمیں ذوق و شوق عطا فرما دے. اے اللہ غیر رمضان کے اندر بھی ہمیں اے اللہ اسی طریقے سے اسی رغبت کے ساتھ مسجد میں آنے جانے والا بنا دے. اے اللہ اپنی بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے جتنے بیمار ہیں خصوصاً ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, احباب میں, دوستوں میں, سب کو صحت کلی عطا فرما دے. ہمارے بھائی حاجی حسین صاحب بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ انہیں کامل صحت عطا فرما دے. ایک حصہ ان کا فالج زدہ ہو گیا اور الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں, لیکن دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جس وقت صحت کی حالت تھی اس سے بھی بہتر فرما دیں. ہمارے اسی طریقے سے بھائی یعقوب صاحب کے بیٹے یہ جاوید وہ بیمار ہیں 3-4 مہینے سے, دعا فرمائیے اللہ اسے مکمل صحت عطا فرما دے. ہمارے دوست احباب میں سے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. ہمارے اکابرین میں سے ہمارے بڑے حضرت حضرت مولانا صاحب راؤ الحق صاحب, حضرت شیخ حکیم محمد اختر صاحب وہ بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے زیادہ چاق و چوبند فرما دے, پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ صحت عطا فرما دے, پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے, قوت عطا فرما دے, طاقت عطا فرما دے, قوت لسانی بھی عطا فرمائے, قوت جسمانی بھی عطا فرمائے. اے اللہ قوت رجالی بھی عطا فرما دے, قوت اعصابی بھی عطا فرما دے. اے اللہ قلب کی قوت کو بھی دوگنی فرما دے, پھیپھڑوں کی قوت کو بھی دوگنی فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے خوب صحت عطا فرمائیے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی زندگیوں میں اضافے فرما دیجئے, برکتیں عطا فرما دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے جتنے اکابرین ہیں ان کی عمر دراز فرما دیجئے, ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے, زیادہ سے زیادہ ہم سے دین کے کام لے لیجئے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کے حاسد سے بچا, حسد کرنے والوں سے بچائیے. اے اللہ ہر حاسد سے بچائیے, ہر شرری آدمی سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر فتنہ انگیز سے ہماری حفاظت فرمائیے. حاسدوں کے حسد سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اپنوں میں شامل فرما لیجئے, غیروں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، چاہے لڑکیوں کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہوں یا لڑکوں کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہوں، اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ عافیت کے ساتھ یا اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، عافیت سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت سے عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے، کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایک صاحب جنہوں نے دعا کے لیے کہا کہ ان کی والدہ 90 برس کی ہو گئی، بہت بیمار ہیں، مختلف بیماریاں عوارض لاحق ہیں، دعا فرما دیجئے اللہ ان کو ان کے لیے آسانی کے معاملے فرما دے، خیر کے معاملے فرما دے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے، اور عافیت کے معاملے فرما دے ان کے لیے بھی، ان کی اولاد کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے اور جو ان کی حاجتیں ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ روزگار پر لگ جائیں، اللہ تعالیٰ جائز روزگار انہیں عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے جملہ بیماریوں سے انہیں بھی اور ہم سب کو بھی نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں جو ہماری حاجتیں ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما لیجئے، جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ، سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحدوں تک پہنچا دیجئے، سب کو متقی بنا دیجئے، سب کو اے اللہ نیک بنا دے، سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، جو کوتاہیاں انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو بات صدق دل سے میں نے کہی ہے، ان کے بغض یا عداوت کی وجہ سے نہیں کہی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما دے، ان کو اس بات کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور آئندہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خوب دین پر چلنے والا بنا دے۔ ہمارے سب بچوں کو اے اللہ نیک بنا دے، خوب دین پر چلنے والا بنا دے، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ ہمارے بوڑھوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، سب کو اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، اے اللہ جو دعائیں صحت کی، عافیت کی ہم نے اپنے لیے مانگی ہیں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، انہیں بھی صحت کامل عطا فرما دے، وہ ہمارے لیے صبح سے شام تک خدمت میں لگی رہتی ہیں اور ہماری طرح طرح کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل خاص سے ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما، ان کے علم میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کے دین میں بھی اضافہ فرما، پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کا مددگار بنا دے، انہیں ہمارا مددگار بنا دے، معین اور مددگار بنا دے۔ اے اللہ، جو بچیاں اپنے گھروں میں چلی گئیں لیکن بعض وجوہ سے پریشان ہیں، اپنے ساس سسر کی وجہ سے یا اپنے شوہر کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، فکروں سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کو خوشگوار زندگیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرما۔ اسی طریقے سے یا اللہ، جو مرد بھی پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے گھر کی عورتوں کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے یا اور کسی کی وجہ سے، یا اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے۔ اے اللہ، جو حاجتیں ہماری رہ گئیں بغیر مانگے انہیں عطا فرما دے۔ یا اللہ، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ہم بہت کمزور ایمان والے، کمزور بدن والے، اے اللہ نحیف البدن، اے اللہ روح بھی ہماری کمزور، جسم بھی ہمارا کمزور، ایمان بھی ہمارا کمزور، آپ سب چیزوں کو قوی فرما دیجئے، ہمارے اعصاب کو بھی قوی فرما دیجئے، دل و دماغ کو بھی قوت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے پھیپھڑوں میں بھی قوت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، سر سے لے کر پیر تک جتنی بیماریاں ہیں انہیں دھو ڈالیے، دور فرما دیجئے، صحت اور قوت عطا فرمائیے، اور اس قوت کو، صحت کو اپنی مرضیات میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول بھی فرما لیجئے، ان کو ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیے جو ہمارے لیے بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے، ان کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے۔ اے اللہ، اور پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ اور اے اللہ، پورے عالم کے اس مسلمان جو جو دعائیں اپنے حق میں کر رہے ہیں، ہمارے حق میں کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ایک قائد عطا فرما دے، قیادت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس وقت سب سے بڑی کال ہماری یہی ہے، سب سے بڑا قحط یہی ہے کہ ہمیں کوئی سچا اے اللہ قائد مل جائے۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے امت مسلمہ کو ایک قائد پر جمع فرما دیجئے، قیادت صالح عطا فرما دیجئے۔ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، اے اللہ مبلغین کی حفاظت فرما، مدرسین کی حفاظت فرما، جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں صدق دل کے ساتھ تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اے اللہ تو ان کو بلند فرما دے، تو ان کا نام روشن فرما دے، تو ان کا بول بالا فرما دے، اے اللہ کفار کو اولا ہدایت عطا فرما، ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں وہ کرتے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے، اے اللہ ان کو تحس نحس فرما دیجئے، ان کی فضائی قوت کو بھی تباہ فرما دے، ان کی بحری قوت کو بھی تباہ فرما دے، اے اللہ ان کی جو بری طاقتیں ہیں ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ مسلمانوں کو عطا فرما دے، ان کے پاس جو ممالک ہیں وہ مسلمانوں کو عطا فرما دے، ان کی سارے وسائل سے مسلمان مستفید ہو جائیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، باہم شیر و شکر فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے، ان دعاؤں کو اپنے فضل خاص سے قبول فرما لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.